إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة قابل احترام ماں اور بہنوں رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور ہر مسلمان یہاں تک کہ بچے بھی اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اس مہینے میں جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے مادی نعمتوں کی برکتیں ہوتی ہیں کھانے پینے لباس تجارت اور اسی طرح سے بہت ساری خیر اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے وہیں ایک مسلمان کے لیے اپنے ایمان کی تجدید اپنے ایمان کی تازگی اپنے تقویٰ کی تربیت اور اسی طرح سے اپنے اعمال میں سدھار اور بڑھوتری کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں جہاں دوسری نعمتیں بڑھتی ہیں وہیں دینی نعمتیں اور دینی انعامات کا سلسلہ بھی اللہ کی طرف سے اس مہینے میں جاری ہو جاتا ہے لیکن پاتا وہی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے اور ملتا اسی کو ہے جو اس کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے لہذا بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مہینہ محض لذتوں کا اور وقت گزاری کا مہینہ بن جاتا ہے اور اس مہینے کے بعد بجائے بہتر انسان بن کے وہ آئندہ اپنی زندگی گزاریں ان کا حال ہی ہوتا ہے کہ گویا وہ کسی قید میں تھے اور رمضان کے ختم ہونے پر ان کو آزادی مل گئی جیسے شیاطین آزاد ہو کر پھر سے دندناتے پھرتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے یہ مسلمان بندے بھی رمضان کی قید سے آزاد ہو کر پھر واپس گناہوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان رمضان کے مہینے کو اپنے لیے تربیت کا مہینہ نہیں بناتا ہے رمضان کا مہینہ آنے پر اس کے دل میں بات نہیں ہوتی ہے کہ واقعی اس رمضان میں میں پچھلے رمضان سے بہتر زندگی گزاروں گا اور رمضان کا یہ مہینہ میں اپنے لیے اپنی روحانی اور دینی ایمانی اور عملی زندگی کی ترقی کے لیے رمضان کے اس مہینے کو میں ذریعہ بناؤں گا اگر یہ نیت انسان کرے تو انما الاعمال بالنیات اعمال کا مدار نیتوں پر ہے نیت جب پختہ ہوتی ہے تو عمل کا راستہ بھی ہموار ہو جاتا ہے لیکن نیت میں اگر کمزوری ہو یا نیت ہی سرے سے نہ ہو تو پھر عمل عادت بن کر رہ جاتا ہے وقت آتا ہے مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے لہذا اس مہینے کی قدر کرنا یہ بہت ضروری ہے اور اس کی قدر کرنے کے اعتبار سے دو پہلو ہیں دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ قلبی سطح پر ہمارا یہ مہینہ صحیح طریقے سے گزرے ایمان یقین صبر تقویٰ اور اللہ کی ذات پر توکل اللہ رب العالمین کی شریعت پر رضا اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ ساری چیزیں ان کیفیات کو آدمی اپنے دل میں پروان چڑھائے کہ رمضان کے مہینے میں مختلف کیفیات آتی ہیں دن بھر میں بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، دل میں خیالات آتے ہیں کہ کیوں بھوکا رکھا اللہ نے، نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا رمضان، آدمی صبر کرے راضی رہے، نہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ صحیح ہے. بھوک پیاس لگتی ہے، دل میں خیالات آتے ہیں روزہ توڑنے کے، نہیں اللہ کا حکم ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میں اپنا روزہ مکمل کروں گا. تو قلب کی دنیا میں، قلب کی زمین پر کئی کیفیات پیدا ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں روزے کے دوران، اور اسی طرح سے روزے کے علاوہ اوقات میں. ان کیفیات میں اچھی کیفیات کو ترقی دینا، اور جو بری کیفیات پیدا ہوتی ہیں ان کو اپنے دل کی زمین سے برے پودے کی طرح اکھاڑ کے پھینک دینا، یہ مومن کے لیے ضروری ہے. اخلاص، یقین، تقوی، اللہ سے محبت، اللہ کی بات پر رضا مندی، اللہ کی تعمیل کے لیے اپنے قلب کو بچھا دینا، یہ ساری چیزیں ہیں. ایک مومن کو اس اعتبار سے بھی ترقی کرنا چاہیے، اور یقین مانیے اصل ترقی انسان کے دل کی ترقی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، اگر کام آئے گا تو وہ دل جو سلامت ہو ساری برائیوں سے، پاک صاف. تو قلب کی ترقی رمضان میں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان نہ صرف قلبی سطح پر ایک عمل ہے اور عمل کا زمانہ ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی شریعت کی پابندی کریں. اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایک انسان رمضان میں جو کچھ بھی کرے اس کے لیے اس کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے. اپنے دل سے وہ کچھ بھی نہ کرے، بلکہ جتنی عبادات کرے، جتنے اعمال کرے، ان اعمال کا مدار اور ان کی بنیاد جہاں اخلاص پر تھی، وہیں اخلاص کے ساتھ ساتھ اتباع سنت پر بھی ہونا چاہیے. جہاں وہ قلبی سطح پر مخلص ہو، متقی ہو، وہیں عملی سطح پر وہ اللہ کی شریعت کا پابند ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع. یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے. تو اسی پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سلسلہ ہمارے دروس کا چل رہا ہے، اور اس میں خاص طور سے ہم رمضان میں کیے جانے والے اعمال اور ان کی شرعی حیثیت اور اس سے متعلق احکام اور ان کی دلیلیں ان کو دیکھ رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دور دراز کے علاقوں میں نہ صرف رمضان کی شروعات اور اختتام میں فرق ہو سکتا ہے، بلکہ اسی طرح سے لیلۃ القدر بھی ہر علاقے کے اعتبار سے ان کی اپنی ہوتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دن اور رات کا فرق آج دنیا میں ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو ایک جگہ لیلۃ القدر چل رہی ہے اور دوسری جگہ دن ہے، تو ہر ایک کے لیے اپنا وقت ہے، ہر ایک کے لیے اپنا وقت ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. فرشتہ، آپ جانتے ہیں، آدمی کہے گا کہ بھائی جبریل جب نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو وہاں دن ہے، یہاں رات ہے، اور پھر یہاں سے پھر وہاں بھی جاتے ہیں، تو ایک ساتھ دنیا میں کتنی جگہوں پر دن اور رات ہوتا رہتا ہے، کیا سب جگہ جاتے ہیں؟ یہ سوال کسی کے دل میں آ سکتا ہے. غور کیجئے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایک دن میں، بلکہ ایک منٹ میں مرتے ہیں. اب ملک الموت ان سب کی روح قبض کرتے ہیں. تو اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہاں ہوتے ہیں کہ وہاں، تو وقت کی جو قید آپ نے لگائی ہے، وقت کی جو حد بندی اور تیزی آپ کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے ویسا نہیں ہے. فرشتے آپ سے بہت تیز ہیں. فرشتہ، ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، لمحوں میں وہ آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے چیز سمجھنا مشکل ہے، اوقات کتنے وقت میں کون سا کام ہوتا ہے. ہم فرشتوں کو اپنے ساتھ پابند نہ کریں، خاص کر اس وقت جبکہ وہ اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی قدرت کے استعمال سے سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو علاقے دنیا میں الگ الگ ہیں، ان میں اوقات الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے اعتبار سے چاند اور اسی طرح سے ساری تفاصیل دن رات کی بھی بدل جاتی ہیں. اس کو نہ ماننا ایک انسان کے لیے ایسی چیز ہے کہ وہ بدی ہی چیزوں کو، بالکل صاف ستھری چیزوں کو نہیں مان رہا ہے. اور عام طور سے علماء اسی طرف گئے ہیں کہ ہر علاقے کے لیے ان کا اپنا چاند یعنی ہلال ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر سعودی میں چاند دکھ گیا تو ہم بھی عید کر رہے ہیں چاہے لوگ نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے علاقے میں جو لوگ جیسا کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں ہو جائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پچھلی روایت میں آپ نے دیکھا کہ شام میں چاند کے دکھائی دینے کی خبر کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور میرے علم کی حد تک کسی بھی عالم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا رد نہیں کیا ہے جہاں تک کہ میں جانتا ہوں۔ تاویلات علماء نے کی ہیں لیکن ان کی تردید میرے علم کی حد تک کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دسواں سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت کب کرنا چاہیے، اس کی ضرورت دو اعتبار سے پڑی، یہ سوال کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ افطار کرنے کے بعد یعنی سحری کے بعد میں جب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں چلو نیت کر لو، یہ غلطی ہے۔ دوسرے یہ کہ بعض اوقات انسان رات میں اپنی نیت نہیں کرتا ہے اور شاید کل رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، اسی میں اس کا ذہن اٹکا رہتا ہے، بھول جاتا ہے، طے نہیں کرتا ہے اور اسی حال میں سو جاتا ہے، اور کبھی کبھی فجر کے بعد اس کی نیند یعنی روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد اس کی نیند کھل جاتی ہے، ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے، یہ دوسرا جو شخص ہے اس کا روزہ نہیں۔ تو اس تعلق سے کیا دلیل ہے اور اس سے کیا احکام سامنے آتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو انسان من لم یجمع الصیام، اجمع کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں نیت کرنا یا عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا، اجمع عربی زبان میں کہتے ہیں پختہ ارادہ کرنا۔ آپ کو سورہ یوسف میں دو مرتبہ یہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ یہ لفظ ملے گا، تو اجمعو کا لفظ آیا ہے وہاں پر، کیا انہوں نے پختہ ارادہ کیا اور پکا ارادہ کیا۔ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو انسان صیام کا ارادہ نہ کرے قبل الفجر، فجر سے پہلے، فلا صیام له، اس کا کوئی روزہ نہیں، یعنی اس کا روزہ شرعاً معتبر نہیں ہے چاہے وہ رکھ لے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی نیت اور روزہ رکھنے کا پختہ ارادہ فجر سے پہلے ہونا چاہیے۔ قبل الفجر کے معنی کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے نیت کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت جیسے شروع ہو جاتا ہے روزہ بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب مؤذن اذان کب دے گا یہ اس کا معاملہ ہے، امام جماعت کب قائم کرے گا یہ اس کا معاملہ ہے، آپ فجر کی نماز پڑھتے کب ہیں، کتنے منٹ بعد پڑھتے ہیں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ تو آپ کے اپنے وقت کے اختیار کی وجہ سے روزے کی شروعات نہیں بدلے گی، روزے کا وقت اللہ کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی طلوع سحر ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کی نیت، یہ فرض روزوں کی بات ہو رہی ہے، فرض روزے کی نیت رات ہی میں کر لینا چاہیے، اور رات کب تک ہوتی ہے؟ تہجد کا آخری وقت وہاں تک کی رات ہوتی ہے، جیسے ہی طلوع سحر ہو گیا سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مراد وقت الفجر ہے اور فجر کے وقت کی شروعات ہے، فجر آپ کی مسجد میں جو جماعت پڑھی جاتی ہے اس سے وہ مراد نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو فجر کی نماز سے پہلے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر روزے کی نیت روزانہ کرنا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ نیت کر لے کہ میں پورے رمضان کا روزہ رکھوں گا تو یہ کافی ہے، ہر دن نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن زیادہ ظاہر حدیث سے ہوتا ہے کہ فجر سے پہلے اگر وہ نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں، لہذا ہر دن انسان کو چاہیے کہ وہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے مثلا کہتے ہیں چلو بھائی سحری کا، بعض مسجدوں میں بھی اعلان ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، روزے کی نیت کر لیں۔ یہ غلطی ہے، آپ غور کریں، حدیث یہ سکھا رہی ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے نیت کرنا چاہیے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ روزے کا وقت یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور روزہ شروع ہو چکا ہے، اب نیت کر لیں۔ آپ غور کریں، عمل شروع ہو گیا اور اب تک نیت نہیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عمل شروع کر دے اور اس نے نیت ہی نہیں کیا ہے، تو وہ عمل واقعی عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کو بتانا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور اسلام میں زبان سے نیت کرنا مشروع نہیں ہے۔ اسلام میں، اس کو یاد رکھیں، اسلام میں زبان سے نیت کرنا یہ شریعت نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، دین نہیں ہے، زبان سے نیت کی ہی نہیں جاتی ہے۔ کوئی آدمی کہے میں زبان سے سوچتا ہوں، آپ ہنسیں گے نہیں؟ آپ کہیں گے زبان سے تھوڑی، دل سے سوچتے ہیں، سوچتا دل ہے آدمی کا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے کہا ان کے دل ہیں لیکن اس سے سوچتے نہیں، تو آدمی کہے میں اپنی زبان سے سوچ رہا ہوں، زبان سے آدمی نہیں سوچتا ہے، کان سے آدمی نہیں دیکھتا ہے، آنکھوں سے آدمی نہیں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کرنے کے لیے کون سا عضو دیا ہے؟ وہ آدمی کا دل ہے، لہذا نیت دل میں ہوتی ہے، زبان میں نہیں۔ زبان سے اس نیت کا اظہار ہو سکتا ہے، جیسے کوئی آدمی کہے میری نیت ہے انشاءاللہ اس سال میں حج کو جاؤں گا، تو اس نے نیت کی اور زبان سے اس کا اظہار کیا، اس کے اظہار کو نیت نہیں کہا جائے گا، نیت تو اس کے دل میں ہے۔ لہذا زبان سے اظہار کرنا اور نیت ایک انسان کا زبان سے کرنا کہ میں اے اللہ میں نے روزہ رکھا تیرے لیے، میری مغفرت کر دیا، الی آخری بہت سارے الفاظ لوگ کہتے ہیں، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، ختم۔ کوئی آدمی کہ یہ کیسا روزہ، نیت بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں ایسا، میں وضو کرتا ہوں ٹھنڈے پانی سے فجر کی نماز کے لیے، برتن میں یا نل سے یا بہتے پانی میں، آپ نہیں کہتے ہیں، تو وہاں آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ یا مسجد کو جا رہے ہیں، آپ وہاں کیوں نہیں کہتے ہیں میں مسجد جا رہا ہوں یا مسجد جا رہی ہوں، میں حج کے لیے جا رہی ہوں؟ کوئی نہیں کہتا ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے آدمی جا رہا ہے، نیت کر کے زبان سے جاتا ہے اے اللہ میں مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، دل میں ارادہ ہوتا ہے۔ جب ساری نیکیاں آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ نماز اور روزہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب ساری باقی نیکیاں، نیت ہر نیکی کے لیے چاہیے، تو جب ہر نیکی کے لیے نیت ہے اور آپ کو دل سے کرنا کافی سمجھتے ہیں، تو پھر آپ نماز اور روزے کے لیے خاص کیوں کرتے ہیں کہ زبان سے آپ کریں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ نہیں۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو یاد رکھیں، علماء نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بری بدعت ہے۔ بدعت ویسے بھی بری ہوتی ہے، لیکن کسی کو اگر یہ گمان ہو کہ اچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اچھی بدعت بھی نہیں ہے، یہ بری بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرض روزے کی نیت اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث، اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا، ابن ماجہ میں حدیث نہیں ہے۔ تین سے مراد یہاں تینوں ہیں، یعنی ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات جب تک ہے تب تک کہ روزہ رکھنے کی نیت کی گنجائش ہے، جیسے ہی رات ختم ہو گئی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا اور طلوع سحر ہو گئی تو روزے کی نیت کا موقع ختم ہو گیا۔ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ۔ اس لیے یہاں جو شبہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہاں فجر سے مراد فجر کی جماعت ہے، تو یہ غلط فہمی اس حدیث سے دور ہو جاتی ہے. اور اس حدیث میں مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ رات تک ہی وقت ہے، جیسے ہی فجر شروع ہو گیا وقت، آپ کا وقت نیت کرنے کا ختم ہو گیا. اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے. یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو کہ بار بار ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فرض روزے کے لیے ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفل روزے کے لیے یہ قید نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی نیت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، یعنی نفل روزے کی، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، عام دنوں میں مثلا اس مہینے میں آپ کی نیت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، اور آپ رات میں سو گئے اور آپ نے سحری نہیں کی، آپ اٹھے، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں آپ نے، اور ذکر کرتے رہیں، پھر اشراق کا وقت یا اسی طرح سے آپ کافی وقت آپ کا ذکر اور تلاوت میں چلا گیا، مان لیجئے 8-9 بج گئے، آپ نے اب تک ناشتہ نہیں کیا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا. اب آپ کے دل میں بات آئی کہ آج ویسے بھی کچھ کام نہیں ہے، فری ہوں، تو آج میں روزہ رکھ لیتی ہوں. اگر آپ کے ذہن میں بات آئی تو اب بھی آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو. مثلا آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، فجر کی نماز پڑھی اور آپ آرام کرنے کے لیے آرام سے سو گئے، اور آپ کی نیند کھلی 12 بجے. 12 بجے آپ اٹھ گئے، آپ نے سوچا ویسے بھی تو 12 بج گئے اور مغرب قریب ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں آج روزہ رکھ لیتے ہیں. اور آپ وہاں نیت کریں کہ میں روزہ ہوں، میری دل میں نیت کر لیں کہ میں اب روزہ شروع میرا، تو بھی نفل روزہ جائز ہے، تب بھی نفل روزہ جائز. ہاں آپ نے کھا پی لیا اور آپ اس کے بعد ناشتہ واشتہ کر کے کہیں اے اللہ میں روزہ رکھتی ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سب کچھ کھا پی لیا، اب روزہ کہاں سے آیا. لیکن اگر آپ نے سحری نہیں کی، ناشتہ واشتہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے آپ کا، یعنی آپ نے بالکل کچھ کھایا پیا نہیں ہے، دن کے کسی حصے میں اگر آپ نیت کر لیں روزہ، اور مغرب تک آپ نے روزہ رکھا، آپ کا روزہ ہوا، لیکن آپ کا ثواب وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے آپ کی نیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عمل نیت کے بعد شروع ہوا. انما الاعمال بالنیات. ناشتے کے وقت تک یا ظہر تک آپ کی نیت نہیں تھی روزے کی، جب آپ کی نیت نہیں تھی تو آپ کو ثواب کیسے ملے گا، لیکن آپ کی جہاں سے نیت شروع ہوئی وہاں سے آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے اور اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں جاتے اور آپ پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، جب وہ دیکھ کہتی کہ ہے تو آپ کھا لیتے، اور اگر نہیں ہوتا وہ کہتی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کہتے کہ فإنی صائم، ٹھیک ہے پھر میں آپ روزے سے ہوں. اس حدیث سے علماء نے دلیل لی کہ نفل روزہ رکھنے والا دن کے کسی بھی حصے میں چاہے تو نیت کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے شروعات میں کچھ کھایا پیا نہ ہو. یہ بھی یاد رکھیں، دونوں میں فرق ہے. اسی لیے ہم نے جو قید لگائی وہ یہ کہ یہ فرض روزے کے لیے ہے، اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، لیکن نفل روزے میں انسان کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے. پھر اس نے نیت کیوں نہیں کی رات میں، اگرچہ کیونکہ اس کو معلوم تھا کل روزہ ہے، تو اس کو رات میں ہی نیت کر لینی چاہیے تھی. تو یہ مسائل کچھ اس حدیث سے جڑے ہوئے ہیں. فرض روزے کی نیت روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی کر لینی چاہیے، اور وہ بھی دل سے نہ کہ زبان سے. اور دوسری چیز یہ کہ نفل روزے میں انسان کو اختیار ہے، وہ دن کے کسی بھی حصے میں نیت کر سکتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب تیسری فصل ہم دیکھیں گے، یہ قیام رمضان سے متعلق ہے. قیام رمضان کا مطلب ہے رمضان میں عبادت کرنا، لیکن عموماً قیام کے معنی کھڑے ہونا ہے. یہ لفظ قام سے ہے، قیام کھڑے ہونا، لیکن یہ عام طور سے قیام اللیل جب کہا جاتا ہے تو عموماً قیام اللیل رات میں تہجد یا تراویح کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے کئی نام ہیں، اس کو صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیں، اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو قیام رمضان بھی کہا جاتا ہے، اس کو تراویح بھی کہتے ہیں، تو کئی نام اس کے ہیں، اور تہجد بھی اس کو کہتے ہیں، صلاۃ اللیل، تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان، تراویح، یہ ساری نمازیں ایک نماز ہیں، ایک رات میں یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی یہ الگ الگ نہیں، چلو قیام اللیل کریں گے پھر سو گئے پھر اٹھے چلو صلاۃ اللیل پڑھیں گے، ارے میری تہجد رہ گئی اٹھو پھر تہجد پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. رات میں جو نماز آدمی پڑھتا ہے وہ نماز، یہ ساری نماز میں سے کوئی بھی نام اس کو دیا جا سکتا ہے. تو ایک چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ کے کئی نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، تو پھر رات کی نماز کے نام کئی ہوں تو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کے کئی نام ہیں، الفرقان ہے، الہدیٰ ہے، اور کتنے سارے نام ہیں، تو کئی نام ہیں، دنیا میں انسان کے کئی نام ہوتے ہیں. تو اس نماز کو تہجد یا تراویح یا قیام اللیل تینوں کہتے ہیں، اور اس کے کیا احکام ہیں ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. گیارہواں سوال یہ ہے کہ قیام رمضان یعنی تراویح کی مسنون ارکات کتنی ہیں؟ مسنون کا مطلب ہوتا ہے سنت سے ثابت، اور سنت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، اور بعض اوقات صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کا بھی اس میں الحاق ہو جاتا ہے، لیکن سنت کا اطلاق جب کیا جائے گا تو عموماً مراد اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے. تو مسنون کس کو کہتے ہیں؟ مسنون کا مطلب ہے وہ جو سنت سے ثابت ہو. مسنون کے معنی کیا ہے؟ جو سنت ہو، جو سنت سے ثابت ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تو اس کو مسنون کہتے ہیں. تو قیام رمضان یعنی تراویح کی مسنون رکعات کتنی ہیں؟ تراویح کا لفظ ترویحہ سے بنا ہوا ہے، اور یہ راحت سے لفظ جڑا ہوا ہے، استراحت سے لفظ جڑا ہوا ہے. علماء نے کہا کہ اس زمانے میں، بعد کے زمانے میں، یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی قولی یا فعلی حدیث سے ثابت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، تراویح کا لفظ نہ قرآن میں ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قولی یا فعلی حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن بعد کے زمانے میں سلف اس لفظ کا استعمال کرتے آئے ہیں، اس میں کوئی اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے. تراویح ترویحہ سے ہیں، اور لوگ جب نماز پڑھتے تراویح کی تو دو یا چار رکعت میں، درمیان میں آرام کرتے تھے، استراحت کرتے تھے، پھر اٹھ کے آگے کی نماز پڑھتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے کئی مرتبہ استراحت کرنے کی وجہ سے اس کو تراویح کہا جاتا، ایسا بعض لوگوں نے کہا، اور بعض نے دوسری بھی معنی اس کے بیان کی ہے. تو تراویح کا جو لفظ ہے یہ تو قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے، لیکن بعد میں اہل علم اس کو استعمال کرتے آئے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اسی لفظی فرق کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے، حالانکہ ان نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی نماز ہے، اس کو یاد رکھیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں دو نمازیں، ایک تہجد کے نام سے اور ایک تراویح کے نام سے، نہیں پڑھی ہیں، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں انہ سأل عائشة رضی اللہ عنہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن تابعی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی ہیں، پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی تھی؟ کیفا کیسی، صلاۃ رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کب؟ رمضان میں. یہ پانچوں کی نمازیں نہیں پوچھ رہے، یہ رات کی نماز پوچھ رہے ہیں. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے رات کی نماز ان کو بتلائی. کیا جواب دیا؟ فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما کان یزید، یزید بڑھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بڑھاتے تھے، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہو یا عام مہینے ہو، سال بھر کا معاملہ آپ کا یہ تھا کہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعتوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ۔ پوچھنے والے نے صرف رمضان کا پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان اور سال بھر میں رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینے کے اعتبار سے بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ یصلی اربعین، آپ 4 رکعتیں پڑھتے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ 4 رکعتیں پڑھتے، مت پوچھ کہ کیسی عمدہ آپ پڑھتے اور کیسی لمبی رکعتیں آپ پڑھتے۔ ثم یصلی اربعین، اس کے بعد پھر 4 پڑھتے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھ کہ وہ کیسی، ان کا حسن کتنی خوبی کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، اور کتنی طولہن، کتنی لمبی نماز وہ ہوا کرتی تھی۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھتے، یعنی وتر کی 3 رکعتیں، تو 4, 4, 8 اور 3, 11۔ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سوتے ہیں، یعنی آپ رات میں نماز کے لیے جب اٹھتے قیام اللیل کے لیے، تو کبھی لگاتار پڑھ لیتے اور کبھی آپ رات میں کچھ پڑھتے پھر آرام کرتے، پھر اٹھتے آرام کر نماز پڑھتے، پھر آرام کرتے پھر پڑھتے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول، آپ وتر پڑھنے سے پہلے آپ کچھ سو جاتے ہیں؟ قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ اس حدیث سے کئی احکام سامنے آتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ نمبر 1، یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، ایک تو بات صاف ہو گئی۔ کوئی سوال یہ کہے، کوئی کہے بھائی وہ تراویح کی نماز نہیں تھی، وہ تہجد تھی، تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو 3 رکعت وتر آپ پڑھتے تھے، تو یہ تراویح میں پڑھتے ہیں رمضان میں یا پھر تہجد میں پڑھتے ہیں؟ تو یہ 3 وتر جو ہوتی ہے، کسی بھی امام سے مسجد کے آپ پوچھیں، وہ یہی کہے گا کہ رمضان میں وتر کی نماز تراویح کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے، تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کیوں نہیں ہوئی، یہ تراویح کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ آپ وتر 8 رکعتوں کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 اور 4 آپ پڑھتے تھے، لیکن تراویح کی نماز تو 2-2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ 4-4 اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ اکٹھی 4 پڑھتے تھے، بلکہ 4 کے درمیان میں استراحت کے اعتبار سے یہ 4 پکڑی جا رہی ہے، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز رات کی 2-2 کر کے پڑھتے تھے۔ اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2-2 رکعت ہے، مثنا مثنا، رات کی نماز 2-2 رکعت ہے، لیکن 4 جب اکٹھی جوڑی کے ساتھ ہو گئی 2-2 کر کے، اور پھر درمیان میں وقفہ، اور پھر 4، جیسا کہ آج بھی تراویح میں ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی آج پوچھے بھائی مسجد میں تراویح کی نماز جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں یا جو لوگ 11 رکعت پڑھتے ہیں، پوچھے کیسے پڑھیں گے، کہیں گے دیکھو بھائی پہلے عشاء کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک، اس کے بعد سنت اپنی لوگ پڑھ لیتے ہیں، پھر 4 رکعت امام پڑھتا ہے پھر رکتے ہیں، پھر 4 پڑھتا ہے پھر رکتے ہیں، پھر وتر پڑھتا ہے اس کے بعد نماز ختم. جو 20 پڑھتے کہیں گے چار پڑھتے ہیں تھوڑا وقفہ, چار وقفہ, چار وقفہ, چار وقفہ, چار وقفہ, پھر وتر, تو وہاں پر 20 ہو رہے ہیں, یہاں پر 11 ہو رہے ہیں. لیکن چار جو اکٹھی وہ کہہ رہا ہے وہ چار رکعت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ ایک ساتھ دو دو پڑھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے. جیسے آج کسی سے پوچھا جائے کہ تراویح کی نماز کتنی ہے تو کوئی یہ بولے گا 11 اور کوئی بولے گا 20 یا 23. جس آدمی نے 11 کہیں کیا ایک سلام سے پڑھتا ہے؟ نہیں. جس نے 20 کہی کیا وہ ایک سلام سے پڑھتا ہے؟ نہیں. تو جب اس طرح سے کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کئی سلام بھی ہو سکتے ہیں. جو آدمی کہہ رہا ہے تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی ہے, 11 نہیں, اگر کوئی آدمی ایسا کہہ رہا ہے تو ہم کہ اچھا, یعنی آپ نے 20 کہا کا مطلب ایک سلام سے 20 ہے؟ نہیں, اس میں کئی سلام ہیں. تو ہم یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ جب چار حضرت عائشہ فرما رہی ہیں تو چار بھی دو سلام سے ہیں, دو سلام سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری روایت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. بعض لوگ اسی بنیاد پر فرق کرتے, دیکھو یہ چار چار ہے, دو دو نہیں ہے. لیکن حضرت عائشہ کی دوسری روایت بتاتی ہیں کہ یہ چار سے مراد دو دو ہیں, لیکن وقفے کی وجہ سے چار اور چار الگ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر مان لیجئے یہ تہجد تھی تو پھر تراویح کہاں گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ تہجد اس کو آپ مانتے ہیں تو حضرت عائشہ نے تراویح کی نماز کس حدیث میں بتائی ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی پڑھتے تھے, پھر آرام کرتے تھے, پھر تہجد کی پڑھتے تھے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, ایسی کوئی دلیل نہیں. لہذا مجبوراً ماننا پڑے گا کہ کیا ہے, یہ ایک ہی نماز تھی. آگے روایتیں آئیں گی اس سے بھی مزید اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. یہاں ایک اور سوال ہی ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر, آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں, وجہ اس کی کیا ہے سوال کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے, آپ کی آنکھ لگ جاتی, آپ اٹھتے اور پھر آپ نماز پڑھ لیتے, تو وضو ٹوٹنے کا شبہ یہاں ہو گیا کہ آپ تو سو گئے تھے پھر بغیر وضو, یعنی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. تو آپ نے فرمایا یا عائشہ, اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. یعنی انبیاء کا قلب نیند میں بھی غفلت میں نہیں ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے قلوب پر نیند کی حالت میں بھی علوم القاء ہوتے ہیں. نیند کی حالت میں بھی انبیاء کا دل غافل نہیں ہوتا ہے, نیند کی حالت میں بھی انبیاء کے دلوں پر اللہ کی طرف سے علم اترتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, جب بیٹے سے خواب بیان کیا تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہا کہ والد صاحب آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ پورا کیجئے, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. تو بیٹے نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم کیوں سمجھا؟ کیونکہ بیٹے کو معلوم ہے باپ اللہ کا نبی اور رسول ہے, تو خواب میں بات دیکھی, لیکن بیٹا جان رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو انبیاء کے خواب میں بھی اللہ کی طرف سے شریعت کے یعنی معاملات اور دین کی وضاحت اور علم ان کے دلوں پر آتا ہے. شیطان جیسا دوسرے لوگوں کے دلوں سے کھیلتا ہے نیند میں, ویسے انبیاء سے نہیں کھیلتا ہے. اسی لیے احتلام دوسروں کو ہوتا ہے, انبیاء کو نہیں ہوتا ہے. نائٹ فال جس کو کہتے ہیں یہ انبیاء کو نہیں ہوتا ہے, یہ غیر نبی کو ہوتا ہے, کیونکہ شیطان دوسروں کے ساتھ خواب میں کھیلتا ہے, انبیاء کے ساتھ نہیں کھیل سکتا ہے. اور مزید باتیں بھی اس میں ہو سکتی تھیں لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں کافی ہے. یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی, اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قیام رمضان یا تراویح کی مسنون رکعت 11 ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو 20 رکعت پر جمع کیا تھا. پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا روایات کی صحیح ضعیف اور یہ لمبی باتیں. صحیح سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ انہوں نے گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم ائمہ کو دیا تھا. مثال کے طور پر صائب ابن یزید کہتے ہیں امر عمر ابن الخطاب امر عمر ابن الخطاب ابی ابن کعب و تمیما الداری ان یقوم للناس بإحدى عشرة رکعۃ. حکم دیا امر حکم دیا کس نے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے. کس کو؟ ابی ابن کعب و تمیما الداری دو صحابیوں کو، ابی ابن کعب اور تمیم الداری یہ دو صحابی ہیں. ان دونوں صحابیوں کو حضرت عمر نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ان یقوم للناس لوگوں کو وہ نماز پڑھائیں، لوگوں کو لے کر قیام کریں، یعنی امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل. کتنی رکعت؟ بإحدى عشرة رکع گیارہ رکعتیں، گیارہ رکعتیں پڑھائیں. قال کہتے ہیں، یعنی صاحب ابن یزید کہتے ہیں وقد كان القارئ يقرأ بالمئین. قاری وہ صورتیں پڑھتا جن میں سو سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں، یعنی قاری نماز پڑھاتا. قاری قرأت کرنے والے کو کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو کہتے ہیں، قرآن کا علم رکھنے والے کو کہتے ہیں. تو قاری یعنی امام ان کو وہ صورتیں پڑھاتا، سو سو آیتوں والی صورتیں پڑھاتا. حتی کنا نعتمد علی العصی من طول القیام، یہاں تک کہ ہم اتنا لمبا قیام ہوتا تھا نمازوں میں کہ ہم اپنے عصا پر ٹیک لگا لیتے تھے. نماز ایسی لمبی ہوتی تھی کہ لاٹھی جو ہمارے پاس ہوتی تھی، اس زمانے میں عام طور سے لوگ جنگلات میں اور صحرا میں ان کو لاٹھی ہمیشہ لے کر ضرورت پڑتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ آپ دیکھیے، ایک معمول تھا اس زمانے میں لاٹھی لے کے چلنے کا. تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے عصا پر ٹیک لگا لیتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا. وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور کہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹتے تھے تو وقت کتنا ہوتا تھا؟ ابھی فجر ہونے میں ہے. الا في فروع الفجر، فجر کا وقت ایک دم قریب آ چکا ہوتا تھا، ایسے وقت میں ہم قیام اللیل قیام رمضان ختم کر کے واپس لوٹتے ہیں. اس روایت سے یہ معطا کی روایت ہے، امام مالک نے اس کو اپنی معطا میں روایت کیا ہے اور یہ صحیح سند روایت ہے. اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے، دو حصوں سے بات معلوم ہوتی ہے. نمبر ایک، حضرت عمر کا حکم، انہوں نے صراحت کے ساتھ گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا. مزید دوسری بات آپ دیکھیں کہ واپسی ان کی کب ہوتی تھی؟ واپسی ہوتی تھی ایک دم فجر کا وقت قریب ہے، تو فروع الفجر فجر کا وقت ہونے میں ہے، جلدی جلدی آتے تھے، سحری کر لیتے تھے، معاملہ ختم. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں لوگ تراوی پڑھنے کے بعد تہجد بھی پڑھتے تھے تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر تہجد کا وقت کہاں ہے؟ ان کو تو تہجد کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اتنی لمبی ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تراوی پڑھ رہے ہیں، ختم ہو گیا سب کچھ، اور لوٹ رہے ہیں تو ایسے وقت میں کہ ابھی فجر ہونے والی ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو نمازیں پڑھنا، تراوی الگ سے اور تہجد الگ سے، سلف سے بھی اس کی دلیل ہم کو حضرت عمر کے زمانے سے تو نہیں ملتی. ہو سکتا ہے بعد میں کوئی پڑھتا رہا ہو، لیکن یہاں پر ہم کو دلیل نہیں ملتی ہے، صحابہ سے اور سلف سے نہیں ملتی ہے. تو یہ روایت بھی بتلاتی ہے کہ حضرت عمر نے گیارہ رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھی ہیں؟ یہ سوال ہے. اس لیے کہ بعض لوگ جب تراویح اور تہجد کا مسئلہ آتا ہے رمضان میں تو کہتے ہیں دیکھو پہلے جو ہے عشاء کے بعد وہ تراویح پڑھی جاتی ہے اور رات کے آخری حصے میں یہ تہجد پڑھی جاتی ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. لوگ کہتے ہیں ایسا کوئی فرق نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں تراویح پڑھتے تھے اور دوسرے صحابہ، بعض صحابہ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اول وقت میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے. تو رات کے کسی بھی حصے میں تراویح پڑھی جا سکتی ہے، ابتدا میں، درمیان میں اور اخیر میں. اخیر میں افضل ہے اس انسان کے لیے جس کا بیدار ہونا یقینی ہے اور معمول ہے. اول افضل ہے اس انسان کے لیے جس کا بعد میں اٹھنا خطرے میں ہے اور پہلے پڑھنا یقینی ہے، جسے ڈر ہے کہ میں ہو سکتا آخر وقت میں اٹھ جاؤں، پھر دو میں سے ایک چننے کا مسئلہ ہوگا، یا تو تراوی یا پھر سحری، اور عقل مند آدمی کیا چنتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ تو عموماً انسان سوچتا ہے انشاءاللہ کل سے پکا، اور کہہ کے سحری کر لیتا ہے، تو ایسا روزانہ معمول بنا لیتا ہے اور اس کی تراوی مہینہ بھر چھوٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک بار چھوڑنے کی عادت ہو جائے تو پھر اس کی حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس انسان کو ڈر ہو کہ مجھ سے بعد میں اٹھنا مشکل ہو جائے گا اور میری نماز سکون سے نہیں ہو پائے گی، ہو ہی نہیں پائے گی، تو اس انسان کو چاہیے کہ ابتدا حصے میں پڑھ لے، یہی احتیاط ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہیے، ان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جیسے ہم پیسوں کو سنبھالتے ہیں ویسے نیکیوں کو بھی سنبھالنا چاہیے۔ نعیم ابن زیاد ابی طلحہ الانماری کہتے ہیں انہ سمع النعمان ابن بشیر یقول علی منبر حمص، کہتے ہیں کہ میں نے نعمان ابن بشیر صحابی کو، حمص علاقہ ہے، اس کے منبر پر یعنی مسجد میں منبر پر کہتے سنا، قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ 23 فی شہر رمضان الى ثلث اللیل الاول، ہم نے قیام کیا، نماز پڑھی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں، ان اللہ مع الصابرین، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے معیت، ساتھ میں ہونا، میت نہیں معیت، ساتھ، میت ایسا ہوتا ہے مرا ہوا، معیت ساتھ میں، فلاں کی معیت میں فلاں صحابہ، اس لیے عربی زبان دیکھیے کتنا ضروری ہے، کہہ کہ فلاں ہمارے چچا جان، ہاں دادا جان کی معیت میں آئے تھے ہمارے گھر، ناشتہ واشتہ کیا اور گئے، دونوں نے کیا، کہ ان کی میت میں آئے تھے تو کیسے ناشتہ کیا دونوں نے، تو یہاں معیت ہے، یہ عین کے ساتھ اور یہ بغیر عین کے ہے، اس لیے عربی زبان، یعنی عربی زبان سے مراد یہاں پر ہے تجوید، میت نہیں معیت، مع، تو یہ عین اور الف اور سین اور ثا اور صاد اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ بہت لاپرواہی کرتے ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے تاکہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں اور عام دنوں میں بھی ہم قرآن اور اپنی نماز کا قرآن صحیح پڑھ سکیں۔ قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ 23 رات رمضان کے مہینے میں ہم نے آپ کے ساتھ قیام کیا، تراوی کی نماز پڑھی، قیام رمضان کیا، الى ثلث اللیل الاول، رات کے پہلے ایک تہائی حصے میں، رات کے ایک تہائی حصے میں، تین حصے کیجئے رات کے، ان میں سے پہلا والا ایک تہائی حصہ ہم نے قیام کیا، ثم قمنا معه لیلۃ 25، یہ ہوا 23، اس کے بعد 25، پھر ہم نے 25ویں رات میں بھی آپ کے ساتھ میں نماز پڑھی، الى نصف اللیل، یہاں تھا تہائی رات تک، یہاں تھا نصف رات تک، آدھی رات ہم نے نماز پڑھی، یعنی زیادہ ہو گیا، ابھی پہلے 33% تھا، اب 50% ہو گیا، ثم قام بنا لیلۃ 27، پھر آپ نے 27ویں رات میں بھی ہمارے ساتھ قیام کیا، یعنی ہم کو نماز پڑھائی، حتی ظننا الا ندرک الفلاح، یہاں تک کہ ظننا ظن سے ہے، ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، ظننا ہم نے گمان کیا، حتی یہاں تک کہ، حتی ظننا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا، الا ندرک الفلاح، ندرکا ادرکا سے ہے، ادرکا پانا، لا تدرکہ الابصار، احاطہ کرنا، پانا، پا لینا، ہمیں گمان ہوا کہ ہم کو ملنے والی نہیں ہے، کیا الفلاح، ہم کو فلاح نہیں ملے گی، قال وکنا ندعو السحور الفلاح، کہتے کہ ہم لوگ سحری کو فلاح کہتے تھے، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھائی تیسری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات میں، کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ اتنی لمبی نماز پڑھیں گے کہ گویا فجر کا وقت ہو جائے گا اور ہم کو سحری ملنے والی نہیں. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں دو نمازیں پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک تہائی رات میں پڑھائی, پھر آدھی رات پڑھائی, پھر اتنی گویا کہ پوری رات پڑھا لی, تو ایک رات میں آپ نے پڑھا اس میں تہجد نہیں ہے اور یہی ایک نماز ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس ان تینوں راتوں میں یا اس کے علاوہ راتوں میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور تراویح دو الگ الگ نمازیں پڑھتے ہوں, بلکہ ایک ان تینوں راتوں میں جس میں آپ نے نماز پڑھی ہے ایک ہی رات کا بیان ہم کو ملتا, ایک ہی نماز کا بیان ہم کو ملتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے, پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے پھر آخر میں تہجد پڑھی جاتی ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. رات میں ایک ہی نماز انسان کو پڑھنا چاہیے اور وہ 11 رکعت ہے. وہ کتنی ہے؟ 11 رکعت سنت ہے جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں. کیا باجماعت قیام رمضان بدعت ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ 14واں سوال ہے. بعض وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ پورا رمضان جو تراویح پڑھتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے, جب آپ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں دو نمازیں ثابت نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت نہیں ہیں, فلاں چیز ثابت نہیں, فلاں چیز ثابت نہیں ہے, یہ بھی تو بتاؤ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا رمضان تراویح ثابت ہے؟ کیا پورا رمضان آپ نے تراویح پڑھائی؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر یہ بھی تو بدعت ہوا. ان لوگوں کا یوں کہنا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو بدعت قرار دیں, اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو بدعت نہیں مانتے ہیں تو ہم جو بھی نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں آپ ان سب کو صحیح مانو. حالانکہ یہاں پر حدیث کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے اس روایت کو سمجھتے ہیں اور یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا باجماعت قیام رمضان بدعت ہے, کیا پورا رمضان تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا بدعت ہے یا نہیں. عن ابی ذر, ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابی, سمنا ہم نے روزہ رکھا, مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں روزہ رکھا, یعنی رمضان کے روزے رکھے. فلم یقم بنا شیئا من الشہر حتی بقی سبع, آپ نے قیام اللیل ہمارے ساتھ بالکل بھی نہیں کیا رمضان میں, یہاں تک کہ بقی سبع, 7 راتیں بچ گئیں رہ گئیں. یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ 7 راتیں رہ گئیں اس اعتبار سے ہے کہ کنفرمڈ مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور 30 پاسیبل ہوتا ہے, ورنہ اصل مہینہ 29 سے کم نہیں ہو سکتا ہے, تو یہ پکا ہوتا ہے, 30 پکا نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں سال کے جتنے 12 مہینے اسلامی ہیں تو 29 تو پکا ہوگا ہی ہوگا, ہاں 30 ہوگا نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن 29 پکا ہوگا. تو علماء نے کہا کہ یہاں مراد 29 انہوں نے کنفرم پکڑ کے کہا کہ 7 راتیں رہ گئیں, یعنی یہ 23ویں رات تھی جیسا کہ پچھلی روایت میں آئی, اسی لیے اس روایت سے اس کو ملا کر مطلب سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. تو 23ویں رات آئی, حتی بقی سبع فقام بنا, تو آپ نے قیام کیا, حتی ذهب ثلث اللیل, یہاں تک کہ ایک تہائی حصہ رات کا چلا گیا. ثلث کا مطلب ہوتا ہے ایک تہائی, 1/3. فلما کانت السادسہ, پھر جب 6ٹی رات آئی, یعنی 23 کے بعد کیا ہوگا 24, جب 6ٹی, اب الٹا گن رہے ہو 7 پھر 6 پھر 5 4 3 2 1 اس طرح سے گن رہے ہیں. فلما کانت السادسہ لم یقم بنا, تو 24ویں رات کو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا. فلما کانت الخامسہ, ابھی ہو گئی 25ویں رات, جب 25ویں رات آئی, قام بنا, آپ نے پھر ہمارے ساتھ نماز پڑھی. حتی ذهب شطر اللیل, عربی زبان میں شطر کے معنی آدھا ہوتا ہے, آدھا اس اعتبار سے نہیں کہ exactly 50%, بلکہ آدھا کا مطلب دو ٹکڑے کریں گے تو ایک ٹکڑا,
تو حتی ذہب شطر اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی. فقلت یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لو نفلتنا، کاش کہ آپ اور زیادہ اس رات میں هذه اللیلہ قیام کرتے، یعنی آدھی رات کافی نہیں ہے اور بھی پڑھا دیتے آپ نماز، کاش کہ آپ رات کا بچا ہوا حصہ بھی ہم کو نفل نماز پڑھاتے. فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام، آپ نے فرمایا ایک انسان، ایک آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اذا صلى مع الامام، صلى نماز پڑھنا، حتى ينصرف، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، حسب له قيام ليلة، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. قال فلما كانت الرابعة، رابعة سے مراد 26، لم يقم، پھر آپ نے قیام نہیں کیا، یعنی آپ دیکھیے 23 کو آپ نے قیام کیا، 24 کو نہیں، 25 کو کیا، پھر 26 کو نہیں. فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة، پھر 27 تھی، جمع اهله ونساءه والناس، جمع اهله ونساءه والناس، یہ ہماری اصل دلیل ہے، اس کو سمجھنا ہے ہم لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 27 رات آئی تو آپ نے کیا کیا، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اور سارے لوگوں کو جمع کیا. فقام بنا، اور آپ نے قیام کیا، تہجد کی نماز یعنی تراویح کی نماز پڑھی، حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ شاید ہماری سحری چھوٹ جائے گی. قال قلت وما الفلاح، میں نے پوچھا، راوی کہتے ہیں کہ یہ فلاح کیا ہے، قال السحور، سحری، ثم لم یقم بقیت الشہر، پھر آپ نے بچے ہوئے 28, 29 اور اگر 30 کا تھا تو ان راتوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھائی. تو کل ملا کے یہ 3 راتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی. یہاں پر استدلال ہمارا کس چیز سے ہے اور سوال کیا ہے؟ سوال ہمارا تھا کہ کیا رمضان میں جماعت سے تراوی پڑھنا بدعت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک رات 27 آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع اہلہ و نساءہ و الناس، اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو اور لوگوں کو جمع کیا، آپ نے خود جماعت بنانے کے لیے سب کو جمع کیا، تو جماعت آپ نے بنائی. تو جماعت کا ثبوت تراویح کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے سب کو جمع کیا. معلوم ہوا کہ جماعت بنانا غلط نہیں ہے، اس کو اگر کوئی بدعت کہتا ہے اس کے علم کی کمی ہے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس سے آپ نے سمجھا کہ تراویح کی جماعت فی نفس ہی بدعت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں بنائی، حضرت عمر نے شروع کیا، ایسا نہیں ہے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 راتوں میں سے ایک رات سب کو جمع خود کیا. باقی راتوں میں کیا ہو رہا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ آ کے شامل ہو جاتے تھے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں کا عمل تھا. لیکن جب 3 رات آئی تو خود آپ نے جمع کیا اپنے گھر والوں کو. آپ کا جمع کرنا یہ مزید تاکید سے ثابت کرتا ہے کہ جماعت آپ کے نزدیک بھی مطلوب تھی. اگرچہ لوگوں کا جمع ہونا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنا یہ خود بھی آپ کے اقرار کی وجہ سے دلیل ہے، لیکن آپ نے خود بھی لوگوں کو جمع کیا. 15 سوال یہ ہے کہ کیا 3 راتوں سے زیادہ تراویح بدعت ہے؟ اب ایک سوال، ان ساری روایات سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو روایتیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23, 25 اور 27 ان تین راتوں میں قیام کیا، لیکن ہمارے پاس تو 1 سے لے کے 30 یا 29 کا مہینہ پوری راتیں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ دوسرا جواب دینے سے پہلے ہم اس چیز کا پورے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پچھلی روایت میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب تیسری رات تھی تو اس میں خود لوگوں کو جمع کیا، تو اس سے جماعت کی مشروعیت معلوم ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کچھ نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہبری میں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود ہمارے لیے دلیل ہے، تو جماعت کا ثبوت تو نبی سے مل گیا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جماعت والی نماز تھی یہ تین راتوں میں تھی، تو کیا ایسا ہم بھی کریں کہ صرف تین راتیں نماز پڑھیں اور باقی راتوں میں جماعت نہ بنائیں، اکیلے اکیلے پڑھیں؟ آپ دیکھیں کہ پچھلی روایات میں سے ایک روایت ہمارے سامنے آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے دو صحابیوں کو یعنی دو اماموں کو حکم دیا تھا اَن يَقُومَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائیں۔ سوال یہ کہ حضرت عمر نے کیا تین راتوں کا حکم دیا تھا یا 30 راتوں کا حکم دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پورے رمضان کے لیے ان کو کہا تھا، 3 راتوں کے لیے نہیں، اور سارے صحابہ کا اجماع اس پر ہے، کسی بھی صحابی نے اس کو غلط نہیں کہا۔ لہذا ہمارا جواب یہ ہے کہ جب صحابہ میں سے کسی نے پورے رمضان جماعت بنانے پر اعتراض نہیں کیا تو 1400 سال کے بعد ہم کون ہیں جو اس پر اعتراض کریں، بلکہ صحابہ کے بعد بھی 1400 سالوں میں کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو ہم کیوں اعتراض کریں؟ تو مسلمانوں کے اتفاق سے ہٹ کر چلنا یہ جہالت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے۔ اس لیے ایک تو دلیل ہماری یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حکم دیا اور سارے صحابہ نے اس کو مان لیا کہ جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھا؟ جب یہ چیز اچھی ہے اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنی تھی اور آپ نے جماعت بھی بنائی، تو پھر ان 3 راتوں سے زیادہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس کا جواب ایک اور روایت سے ہم کو ملتا ہے، جس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صلى نماز پڑھی، ذات ليلة ایک رات، في المسجد مسجد میں، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، فصلى بصلاته ناس، تو کچھ لوگوں نے آپ کی اقتداء میں امامت میں نماز پڑھی، یعنی آپ خود پڑھ رہے تھے، آپ نے لوگوں کو جمع تو نہیں کیا تھا، لیکن لوگ آئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ بھی آئے اور لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، لوگ خود آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ تو یہ ہوئی پہلی رات۔ کہتے ہیں، فرماتی ہیں، ثم صلى من القابلہ، پھر اگلی رات میں بھی آپ نے نماز پڑھی، فكثر الناس، لوگ بڑھ گئے۔ پہلی رات میں اتفاقی طور پر بعض لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگ تھے، دوسری رات میں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئے ہوں گے، بتایا ہوگا رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ہم بھی گئے اور ہم بھی آپ کے پیچھے جماعت میں شریک ہو گئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی، تو اگلے دن کیا ہو گیا؟ فکثر الناس، کثرہ بڑھ جانا، الناس لوگ، لوگ بڑھ گئے، یعنی اگلے دن زیادہ لوگ آ گئے، یعنی دوسری رات جس میں آپ پڑھا رہے تھے لوگ زیادہ ہو گئے۔ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، تیسری یا چوتھی راوی کو شک ہے لیکن وہ تیسری ہے، تو کیونکہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ کون سی رات تھی، تیسری، تیسری رات میں، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، تیسری یا چوتھی رات میں لوگ جمع ہوئے، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لیکن اس تیسری یا چوتھی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، آپ اس کے بعد باہر نہیں نکلے. فلما اصبح جب صبح ہو گئی, قال قد رأيت الذي صنعت, آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جو کچھ تم نے کیا, یعنی تم جمع ہوئے میں نے دیکھا کہ تم مسجد میں میرے انتظار میں جمع تھے. یہ چوتھی رات تھی, تین راتیں آپ نے پڑھائیں پچھلی روایتوں میں جیسے آپ نے دیکھا, اور یہ چوتھی رات ہے جس میں آپ نہیں آئے, کیونکہ پچھلی روایت میں آپ نے دیکھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ ثم لم یقم بقیت الشہر, بچے ہوئے مہینے میں آپ واپس پھر ہمارے ساتھ آپ نے قیام نہیں کیا. تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعت, آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جو کچھ تم نے کیا, تمہارا جمع ہونا میں نے دیکھا. ولم يمنعني من الخروج اليكم, تمہاری طرف باہر نکلنے میں مجھے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی. یمنعنی منع سے, منع روکنا, الخروج باہر نکلنا, الیکم تمہاری طرف, تمہاری طرف باہر نکلنے میں مجھے اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر ایک, کیا؟ الا انی خشیت ان تفرض علیکم, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے. الا انی خشیت, خشیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا, اسی پر سے ہے خشیہ, خشیت ڈرنا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یخشى ڈرنا. الا انی خشیت, مجھے ڈر ہوا, ان تفرض علیکم, کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے. تو تم پر فرض نہ ہونے کی وجہ سے کہ نہ ہو, یہ چاہتے ہوئے میں باہر نہیں نکلا, ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو امت پر فرض کر دیں اور لوگ اس فرض کو نبھا نہ پائیں اور میری امت کے افراد گناہگار ہو جائیں. میں نہیں چاہتا کہ لوگ گناہگار ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ فرض ہو, اس لیے میں باہر نہیں نکلا, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آسانی چاہتے تھے, آپ نہیں چاہتے تھے کہ امت پر کوئی چیز لازم ہو جائے اور امت اس کو نبھا نہ پائے. اس کی دوسری مثال آپ جانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم نبھا نہیں پاؤ گے تو میں تمہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت میں مسواک کرو. مجھے اگر اپنی امت پر ڈر نہیں ہوتا گناہ کا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے کیا کریں, مسواک کریں. تو آپ نے نہیں دیا حکم, کیوں؟ حکم دے دیں گے لازم ہو جائے گا, نہیں نبھا پائیں گے گناہگار ہوں گے. تو آپ بہت ڈرتے تھے کہ کہیں امت گناہگار نہ ہو. الا انی خشیت ان تفرض علیکم, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے. اور راوی کہتے ہیں وذالک فی رمضان, یہ جو معاملہ ہوا یہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا, یہ معاملہ, یہ واقعہ رمضان کا ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے, اب اس پر غور کریں جو میں سمجھا رہا ہوں. سوال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان کیوں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی؟ تین راتیں آپ نے پڑھائیں, اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے, اسی لیے آپ نے جماعت بنائی. لیکن پھر پورا مہینہ اس کا اہتمام نہیں کیا, کیوں؟ کیا وجہ یہ تھی کہ تین سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا ہے, یا وجہ یہ تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اور اس کا خوف تھا کیونکہ وحی کا زمانہ تھا؟ تو اگر یہ جواب ہوتا کہ نہیں بھائی تین رات سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے, جیسے رمضان کے 30 سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں کیا, کوئی پوچھے کہیں گے نہیں, کیوں؟ مہینہ 30 کا ہوتا ہے, زیادہ اس سے زیادہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں. تو رمضان کے روزوں کی گنتی محدود ہے. نمازیں کتنی ہیں؟ مغرب کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 3. 4 نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. کیوں؟ 3 ہی ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تین رات پڑھانا اس اعتبار سے تھا کہ تین ہی پڑھنا چاہیے، زیادہ راتیں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ بتاتے کہ تین ہی رات پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ وجہ نہیں بتلائی. کیوں؟ اس لیے کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ تین سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، وجہ یہ تھی کہ اگر ہم اس وقت تین کے بعد بھی پڑھتے چلے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالی فرض کر دے اور تم نبھا نہ پاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اس عمل کی اہمیت کو سمجھا، لیکن یہ بھی سمجھا کہ اب وحی نہیں آنے والی ہے، اور جب وحی نہیں آئے گی تو فرض بھی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند تھا، تبھی تو جماعت سے پڑھایا، لیکن پسند کے ساتھ ساتھ ڈر بھی تھا کہ فرض نہ ہو جائے. پسند تھا اس لیے پڑھایا، اور ڈر تھا اس لیے چھوڑ دیا. تو اب پسندیدہ تو عمل ہے، عمل برا نہیں ہے، لیکن ڈر فرضیت کا ہے. تو کیا وہ ڈر آج باقی ہے؟ نہیں، کیونکہ وحی کا سلسلہ رک گیا. اب اگر ہم پابندی سے پڑھتے جائیں تو کیا اب بھی فرض ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. تو یہ بات حضرت عمر نے سمجھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر نے حکم دیا دو اماموں کو جماعت سے نماز پڑھاؤ، اور وہ پورا مہینہ پڑھاتے تھے. اور تب سے لے کر آج تک، سلف سے لے کر آج خلف تک، سارے مسلمان عموماً جماعت سے پورا مہینہ نماز پڑھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مہینہ نہیں پڑھنا جماعت کے ساتھ میں، یاد رکھیں آپ اکیلے پڑھتے تھے پورا مہینہ، یہ نہیں مطلب کہ آپ کہیں کہ تین سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے. اس لیے عائشہ کی روایت آپ نے دیکھی، رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کا زندگی بھر کا معمول تھا. لیکن یہاں سوال کس کا ہو رہا ہے؟ جماعت کا. اس ڈر کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا. جب ڈر چلا گیا، حضرت عمر نے پھر سے امت کو اس ایک امام پر جمع کر دیا. تو یہ 15واں مسئلہ تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ کیا تین راتوں سے زیادہ تراوی بدعت ہے، جواب بدعت نہیں ہے. تو کیا ہے؟ یہ مسنون ہے. کیوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا، امت نے اس کو قبول کیا، اور پورا مہینہ جماعت سے نماز پڑھی گئی. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماعت سے نماز پڑھائی، لیکن امت کی رحمت کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا. اگر یہ ڈر نہ ہوتا، کیونکہ آپ کو رکاوٹ تھی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابندی سے جماعت پڑھنے میں کوئی رکاوٹ تھی؟ آپ نے کہا مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سوائے ایک رکاوٹ کے، کہ وہ یہ کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ آپ کے لیے رکاوٹ تھی. اگر رکاوٹ نہیں ہوتی تو پڑھتے. تو جب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی رکاوٹ تھی اور آپ نے نہیں پڑھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے لیے اب کوئی کہہ سکتا ہے امام صاحب میرے پہ بھی وہی آ سکتی ہے، میرے اوپر بھی پوری، ہاں پوری بستی پہ، پونا والوں پہ فرض ہو سکتی ہے. اب وہی کا سلسلہ نہیں رہا، تیرے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. جب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ہمارا اس عمل کو ترک کرنا صحیح نہیں ہے. اس کو سمجھیں ویسی جیسے کوئی انسان کہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کیے کیا، نہیں تو میں بھی نہیں کروں گا. وہ کہے آپ کو موقع ہی نہیں ملا، آپ کے بچپن میں وفات ہو گئی. وہ کہے نہیں نہیں ثابت ہے کیا؟ نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو دیوانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی عمل کے لیے کوئی مانع اگر کوئی ہے، مانع رکاوٹ، اور آپ نے وہ اس عمل کو پسند کیا ہے، تو اس رکاوٹ کی وجہ سے اس کو ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس عمل کو مشروع مانا جائے گا، اس کا اہتمام کیا جائے گا. یہ یاد رکھنا ضروری ہے. آخری بات اس سلسلے میں کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں, سوال نمبر 16, کیا عورتیں آپس میں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ ساری روایت مل رہی ہے کہ امام صاحب تو مرد تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور آپ نے اپنی بیویوں کو بھی جمع کیا تھا, تو آدمی کے پیچھے سب جمع ہوئے, بلا شبہ یہ زیادہ بہتر صورت ہے. اور عرب ملکوں میں اکثر ایسا ہوتا بھی ہے, رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں, الگ سے ان کے لیے انتظام بھی ہوتا ہے, ہو تو بہت اچھی بات, لیکن اگر نہیں ہے تو کیا خواتین اپنے گھروں میں جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابراہیم النخعی کہتے ہیں, حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے, عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے, ام المؤمنین, کہ انہا کانت تأم النساء, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کی امامت کرتی تھی. اما یا ام, یہ وہ اما نہیں ہے جو ہمارے یہاں چلتا ہے, اما کا مطلب ہوتا ہے امامت کرنا. دیکھیے ہماری اردو میں اما اگر کوئی کہے تو ماں کو یاد کر رہا ہے, اما کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں امامت کرنا. کانت تأم النساء, وہ عورتوں کی امامت کرتی تھیں. کب؟ فی شہر رمضان, رمضان کے مہینے میں. فتقوم وسطا, تو امامت کرتی تھی تو کیسی کھڑی ہوتی تھی؟ جو صف ہوتی ہے صف کے درمیان میں, صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی. یعنی عورت جیسے مرد ہوتے ہیں, مثال کے طور پر مردوں کی یہ صفیں ہیں اور اس میں سارے مقتدی کھڑے ہیں, امام آگے کھڑا ہوتا ہے, امام آگے ہوتا ہے اکیلا اور پیچھے سارے مقتدی ہوتے ہیں. یہ مردوں کے لیے ایسا طریقہ ہے, لیکن خواتین کے لیے صفیں ہیں اور ان صفوں میں عورت صف ہی میں درمیان میں کھڑی ہوگی. یہ عورتوں کے لیے طریقہ ہے, عورتیں اس طرح سے صف بنا کے نماز پڑھیں گی. تو انہا کانت ام النساء فی شہر رمضان فتقوم وسطا, تو یہ عورتوں کی نماز ہے. عورتیں بھی اس روایت سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں, تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. امام محمد نے اپنی کتاب الآثار میں اس کو روایت کیا ہے. تو یہ 16 مسائل ہمارے مکمل ہوئے, مزید 2 درس ہمارے میں سمجھتا ہوں رہ گئے ہیں, اور انشاءاللہ ان 2 دروس میں ہم بقیہ جو مسائل ہمارے ہیں ان کو مکمل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن و سنت کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.